إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم ايمان والو الله اور اس کے رسول سے اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند مت کرو اور آپ سے زور سے بات مت کرو، جیسا کہ تم میں سے بعض لوگوں کے ساتھ زور سے بات کرتے ہیں کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے سامنے نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثر وہ لوگ ہیں جن کو عقل نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ صبر کریں یہاں تک کہ آپ ان کی طرف خود نکل کر جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو کل بھی تلاوت کی گئی تھی، اور آج بھی دوبارہ انہی پانچ آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ الحجرات کی ابتدائی پانچ آیات ہیں۔ اور جیسا کہ کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ سورت مدنی سورت ہے، اور اس سورت کا نام حجرات رکھا گیا اس لیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا دوسرے الفاظ میں ازواج مطہرات کے گھروں کا ذکر ہے، اور حجرہ عربی زبان کے اندر چار دیواری کو کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک حجرا تھا، چار دیواری تھی، اور چار دیواری کے اندر جا کر کمرہ تھا، اور یہ حجرا یعنی چھوٹا سا گھر کہلاتا تھا، اور یہ نو گھر تھے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ جو حجرے تھے، یعنی گھر بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے سے گھر تھے، یہ کھجور کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے، ان کی جو چھت تھی وہ کھجور کی شاخوں سے تھی، اور ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں، اور امام بیہقی نے داؤد ابن قیس سے روایت کیا ہے کہ میں نے ان حجرات کی زیارت کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ حجرے کے دروازے سے کمرے تک 6-7 ہاتھ کا فاصلہ تھا، یعنی جب حجرے میں داخل ہوتے تھے چار دیواری میں تو کمرے تک تقریباً 7 ہاتھ اور 1 ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک، گز بھی نہیں بلکہ گز سے کافی کمی سمجھ لیں یہاں سے لے کر یہاں تک، تو یہ 1 ہاتھ کہلاتا ہے۔ تو گویا 4 دیواری تھی، اور جب 4 دیواری کے کمرے میں داخل ہوتے تھے تو 4 دیواری میں داخل ہوتے تھے سامنے کمرہ تھا یا دائیں یا بائیں جہاں بھی ہوگا، اور کمرے تک 6-7 ہاتھ کا فاصلہ تھا، وہ ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ اور آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کمرہ جو تھا وہ 10 ہاتھ ہوگا، یعنی اتنے 10 ہاتھ چھوٹا کمرہ، اور اس کی جو اونچائی تھی وہ 8 ہاتھ کے برابر ہوگی، اس کی جو اونچائی تھی وہ بھی زیادہ نہیں تھی۔ اور یہ حجرے جو ہیں یعنی مکانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ازواج مطہرات کے، یہ کافی زمانے تک باقی رہے۔ اور پھر ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں جب مسجد نبوی میں توسیع کی ضرورت پیش آئی تو یہ حجرے جو ہیں یہ مسجد نبوی کے اندر داخل کر دیے گئے، اور جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے تو وہ جانتے ہیں کہ جب جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہیں تو وہ قدمین مبارک کے ساتھ جو حصہ ہے وہ سارا کا سارا حجرات کا ہے، کہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے اور انہی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی چھوٹا سا مکان تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب تھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جس روز یہ حجرے مسجد نبوی میں شامل کیے گئے اور شہید کیا گیا ان کو، یعنی ان مکانات کو گرایا گیا، تو پورے مدینے میں اس روز لوگوں پر گریا اور بکا تاری تھا، یعنی لوگ روئے کہ ایک یادگار تھی۔ اور حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول تفسیر ابن کثیر میں اور بعد دوسری کتابوں میں نقل کیا گیا، حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ یہ مشہور تابعی ہیں، حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ یہ حجرے باقی رکھے جاتے تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ازواج مطہرات نے کیسے مکانات کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، کتنے چھوٹے چھوٹے مکان تھے اور کتنے سادہ بنے ہوئے تھے، اور ان میں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ازواج مطہرات نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو تقریباً یہ 86 ہجری سے لے کر 96 ہجری تک ولید ابن عبد الملک کا دور ہے، تو اس زمانے کے اندر یہ حجرے ختم کیے گئے اور مسجد نبوی میں ان کو داخل کیا گیا۔ تو اس سورت کا نام سورت الحجرات رکھا پڑا کیونکہ اس میں حجروں کا ذکر آیا ہے، اور اس کی 3 شروع کی آیتیں ہیں ان کی تفسیر ہم عرض کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ کہ اے ایمان والو اللہ رسول کے سامنے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور آپ کے سامنے زور سے بات مت کرو جیسا کہ تم میں سے بعض سے زور سے بات کرتے ہیں کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے سامنے نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے خالص کر لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو اس سے متعلق جو شان نزول تھا وہ ہم نے آپ کو گزشتہ دن بتا دیا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے کے سلسلے میں، اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ روضہ اقدس کے سامنے بھی بہت بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ممنوع ہے. قاضی ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کا ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا حیات مبارک میں تھا. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام اور کلام کرنا ادب کے خلاف ہے. اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی یا بیان کی جا رہی ہوں اس میں بھی شور و شغب کرنا بے ادبی ہے، کیونکہ آپ کا کلام جس وقت میں آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو رہا ہو اس وقت سب کے لیے خاموش ہو کر اس کا سننا واجب اور ضروری تھا. اسی طرح آپ کی وفات کے بعد جس مجلس میں آپ کا کلام سنایا جا رہا ہو وہاں بھی شور و شغف کرنا بے ادبی ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے تفسیر معرف القرآن کی عبارتیں نقل کر دیں، کیونکہ ہمارا جو علم ہے وہ تو انہی مستند کتابوں کے نقل پر ہے، تو کوئی ہماری اپنی چیز تو ہے نہیں جو اکابر نے تفسیروں میں لکھا ہے، وہ آ کر ہم آپ کے سامنے نقل کر دیتے ہیں اور احتیاطاً یہ تفسیر معرف القرآن بھی لے آتے ہیں تاکہ کوئی بات اس میں آپ حضرات کو سنانی ہو تو وہ سنا دی جائے اور ہم غلطی سے محفوظ رہیں. یہ تو شروع کی تین آیتیں تھیں جن کی تفسیر کل بیان ہو چکی. آج کے درس میں یہ چوتھی اور پانچویں آیت کی مختصر تفسیر کرنی ہے. پہلے ان کا ترجمہ سن لیجئے. چوتھی اور پانچویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اور اگر یہ لوگ صبر کریں یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل کر تشریف لے جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. تو یہ دو آیتیں ہیں، اس دو آیتوں میں یہ بات بتلائی گئی کہ جو لوگ گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان کو عقل نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ صبر سے کام لیتے، آپ کا باہر انتظار کرتے، جب آپ باہر تشریف لاتے تو آپ سے بات کرتے، اور ایسا کرنا ہی ان کے لیے بہتر تھا. لیکن بہرحال اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. یہ ہے ان دو آیات کا مفہوم. اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ قبیلہ بنو تمیم کا وفد آیا تھا سن 9 ہجری میں، جیسا کہ کل بھی عرض کیا گیا، اور پیچھے جو تین آیتیں گزری وہ بھی بنو تمیم کے قصے ہی میں نازل ہوئی تھیں. انہی بنو تمیم نے یہ بھی کام کیا کہ یہ ذرا دیہاتی قسم کے لوگ تھے اور طبیعت بھی ان کی ذرا سخت تھی. بعض لوگ مزاج کے سخت ہوتے ہیں، بعض مزاج کے نرم ہوتے ہیں. بعض قبیلے جو ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں، بعض قبیلے جو ہیں وہ نرم مزاج ہوتے ہیں. تو یہ بنو تمیم کے جو لوگ تھے یہ ذرا اکھڑ قسم کے لوگ تھے. اور عجیب بات ہے کہ ایک ہی چیز ایک جگہ میں وہ اچھی نہیں ہوتی، دوسری جگہ میں اچھی ہو جاتی ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دجال کے مقابلے میں جو میری امت کے سب لوگ سب سے زیادہ بہترین کھڑے ہوں گے وہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے. تو ہیں تو اکھڑ لوگ ہیں جی، لیکن ظاہر ہے وہ اکھڑ پنا ہر جگہ ہی ظاہر ہوتا ہے. تو نبی کے سامنے اگر اکھڑ پنا یا سختی کا معاملہ ہو وہ تو سوء ادب میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن دجال کے سامنے تو یہی کام کرنا پڑے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بنو تمیم کی تعریف بھی کی اور فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ دجال کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور خوب مقابلہ کریں گے، ان میں بنو تمیم کے لوگ ہوں گے. بہرحال یہ بنو تمیم کے جو لوگ تھے، تو جن میں قعقاع ابن معبد، اقرا ابن عابس اور عیینہ ابن حسن الفزاری، یہ کئی لوگ تھے، اور یہ بڑے لوگ تھے اپنے علاقے کے، اور یہ وفد کی شکل میں آئے تھے. تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، تو یہ آپ کے گھروں کی طرف روانہ ہوئے، دیکھا گھر کہاں ہے پوچھا، اور گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے آوازیں دینی شروع کی، اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آؤ. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک تو ایک آدمی گھر کے اندر ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اس طریقے سے بلایا جا رہا ہے کہ اخرج الینا یا محمد، تو یہ سوء ادب تھا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ان گھروں میں سے کس گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، تو کوئی اس گھر پہ چلا گیا، کوئی اس گھر پہ چلا گیا، اور کوئی تیسرے گھر پہ چلا گیا، اور وہاں آوازیں دینی شروع کر دیں کہ اے محمد باہر آئیے. اول تو یا محمد یہ طریقہ ہی نہیں تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کو اس سے منع کیا کہ اس طریقے سے مت پکارو، بلکہ کہا یا رسول اللہ. صحابہ جب بھی خطاب کرتے تھے یا رسول اللہ کہا کرتے تھے. قرآن مجید میں ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو اس طریقے سے مت پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یا ابا القاسم اور یا محمد، یہ کہنا نامناسب قرار دیا گیا، منع کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ عام انسانوں جیسی نہیں ہے، ہے تو انسان مگر بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، انسان ہو کر سب سے افضل انسان ہے، تو آپ کا ادب احترام لازم ہے، تو آپ کو یا محمد یا اس طرح کے الفاظ سے پکارنا یہ درست نہیں ہے. تو قرآن نے غالباً سورت کون سی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، سورۃ النور. تو 18ویں پارے میں سورۃ النور کے اندر اللہ تعالی نے منع فرما دیا کہ رسول کو اس طریقے سے مت پکارو جس طرح عام لوگوں کو پکارا جاتا ہے. تو اگر ان پکارنا ہی تھا تو کس طرح پکارنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا چاہیے تھا. تو ایک غلطی تو ان سے یہ ہوئی کہ نام لے کر پکارنے لگے، جو بے ادبی تھی. اور اللہ سبحانہ و تعالی کی آیات نازل ہو چکی تھی کہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ گھر تشریف لے گئے تھے، اور آدمی جب گھر جاتا ہے تو وہ اپنے آرام کے لیے، راحت کے لیے جاتا ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے کے لیے جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سب کے سامنے ہے، صبح سے شام تک انتہائی مصروفیت کی زندگی تھی، آپ ہر ایک کا حق ادا کیا کرتے تھے، آپ مسجد بھی تشریف لاتے تھے، امامت بھی فرماتے تھے، لشکروں کو بھی روانہ کرتے تھے، قرآن مجید بھی لوگوں کو پہنچاتے تھے، عدالت بھی تھی، مقدمات کا فیصلہ بھی کیا کرتے تھے، وفود سے ملاقات بھی کرتے تھے، ہر ایک کا وقت متعین تھا، اس وقت میں وہ کام کیا جاتا تھا. ایک وقت آپ نے گھر کا بھی رکھا ہوا تھا، گھر میں بھی آپ تشریف لے جاتے تھے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے تھے، گھر والوں کے حقوق ادا کرتے تھے، آرام فرماتے تھے. اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا اور پکارنا یہ بھی سوء ادب تھا. تو ان لوگوں سے یہ دو غلطیاں ہوئیں، ایک تو یہ کہ نام نامناسب طریقے سے لیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اندر سے بلایا، حالانکہ بڑے کو اندر سے بلانا یہ نامناسب ہے. بڑے کو اندر سے بلانا نامناسب ہے. ٹھیک ہے اگر بڑے نے خود آپ کو بلایا ہے یا وقت دیا ہے، آپ نے پہلے سے وقت طے کیا ہے، پھر تو آپ جا کر بات کر سکتے ہیں کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ مجھے بلا لیجئے یا باہر تشریف لا کر بات کر لیجئے. لیکن اگر پہلے سے وقت نہیں لیا گیا اور آپ بے وقت پہنچ گئے اور آپ نے کہا اخرج الینا، باہر نکلئے. اب ظاہر ہے کہ دوسرا آدمی کی بھی تو اپنی مصروفیات ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس، ان کو اس طریقے سے باہر بلانا اور پکارنا یہ سخت نامناسب تھا، اس لیے آیت نازل ہو گئے. کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو چار دیواری کے پیچھے سے پکارتے ہیں، گھروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثر کو عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی تو یہ حرکت نہ کرتے، اگر عقل ہوتی تو یہ حرکت نہ کرتے. بعض لوگوں کو محبت تو ہوتی ہے، دین بھی ہوتا ہے، مگر عقل نہیں ہوتی. بعض لوگوں میں عقل ہوتی ہے مگر دین نہیں ہوتا، بعض لوگوں میں عقل اور دین اور محبت نہیں ہوتی. اب یہ مختلف چیزیں ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی دین بھی ہو، محبت بھی ہو، مگر ساتھ تھوڑی سی عقل بھی ہو، بلکہ اچھی خاصی عقل ہونی چاہیے. بلکہ فارسی کا تو ایک مقولہ مشہور ہے کہ یکمن علم راہ دہمن عقل باعث، فارسی کا ایک مقولہ مشہور ہے کہ ایک من علم کے لیے کم از کم 10 من عقل چاہیے انسان کو. علم اگر ایک من ہے تو عقل کتنی چاہیے؟ 10 من. 10 گنا عقل ہوگی تو آپ ایک گنا ایک علم کے ایک حصے پر عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر علم تو بہت ہے، کتابیں تو آپ نے بہت ساری پڑھ رکھی ہیں، رکھی ہوئی بھی ہیں، عقل کچھ ہے نہیں تو الٹا مسئلہ بتائیں گے. ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس بہت ساری کتابیں رکھی ہوں اور یہاں سے وہاں تک دوائیں اس میں رکھی ہوئی ہوں، اگر عقل ہوگی تو وہ کتابوں سے زیادہ عقل چاہیے، تو وہ انتخاب کرے گا کہ بھائی کس موقع پر کیا دینا ہے. عالم کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ عقل تو ہے نہیں، علم بہت سارا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکے گا اور دین کی بات حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ نہیں پہنچا سکے گا. تو فارسی کا مقولہ ہے کہ یکمن علم را دہمن عقل باید، کہ ایک من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے. اللہ تعالی ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور عقل سلیم بھی عطا فرمائے. تو بہرحال ان لوگوں نے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر سے باہر پکارا، باہر بلایا اور پکارا، اس پر آیت یہ نازل ہوئی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو چار دیواری کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثر وہ ہیں جن کو عقل نہیں ہے. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل کے جاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تنبیہ بھی فرما دی، مگر تنبیہ کے آخر میں رحمت کا ذکر بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اشارہ کر دیا کہ کام تو آپ نے بے ادبی کا کیا، بے عقلی کا کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو آدمی گناہ سے توبہ کر لے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ اس سے ہوا ہی نہیں ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اس آیت نمبر 5 سے متعلق ایک اور بات بھی ذکر فرمائی ہے. اس آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل کے جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. یعنی ان کو باہر سے پکارنا نہیں چاہیے تھا، بے وقت آ کر آپ کو آوازیں دینا، گھر کے باہر بلانا، تکلیف دینا، یہ نامناسب تھا. آپ نے وقت نہیں لیا، پہلے سے اطلاع نہیں ہے، پروگرام کوئی طے نہیں ہے، آپ گھر پہ پہنچ گئے اور آوازیں دینی شروع کر دی، یہ نامناسب. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے جاتے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے یہ بھی لکھا اور مفسرین نے بھی لکھا کہ یہاں اللہ تعالی نے یہ فرمایا حتی تخرج الیہم، الیہم کا لفظ بڑھایا کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل کے جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. تو الیہم کے لفظ میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا بھی کافی نہیں ہے. مثلاً اب یہ بات پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ہی فرض کرو ٹھہر جاتا، آپ کو آوازیں نہ دیتا، تو پھر آپ اگر باہر تشریف لاتے تو باہر تشریف لانے کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ آپ اپنے کسی کام سے باہر تشریف لائے، جلدی سے کہیں جانا چاہ رہے ہیں اور وہ کام کر کے جلدی سے واپس آنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں نے پکڑ لیا بیچ میں کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، ہماری بات سنیں، یہ بھی نامناسب ہے، یہ بھی نامناسب ہے. تو قرآن نے یہ کہا کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف خود نکل کے جاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے ذات پاک، انسانوں میں افضل ترین انسان ہے، خیر البشر ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان کے آداب سکھائے گئے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اور بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر بلانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ گھر کے باہر کھڑے رہو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائیں تو پھر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو آوازیں دینا اور پھر گھر سے باہر بلانا یہ سوء ادب ہے اور اس کی آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے اور یہ کرنا بہتر نہیں ہے. اس لیے قرآن نے یہ فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو چار دیواری کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے، ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف نکل کے جاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اب یہ آیتیں نازل تو ہوئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، شان نزول بنو تمیم کا قصہ ہے، بنو تمیم کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن یہ حکم کوئی بنو تمیم کے ساتھ تو خاص نہیں تھا، تمام صحابہ کے لیے یہی حکم تھا کہ وہ باہر کھڑے رہیں، انتظار کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کے لیے تشریف لائیں، پھر آپ سے بات کریں. لیکن صحابہ نے اس حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص قرار نہیں دیا، بلکہ ہر بڑا آدمی جو عالم ہو یا آپ اس کو عالم سمجھتے ہوں، شیخ سمجھتے ہوں، اپنا مرشد سمجھتے ہوں، بزرگ سمجھتے ہوں، اس کے لیے بھی یہی حکم قرار دیا ہے کہ وہ آپ اس کو ان کو آپ گھر سے باہر نہ بلائیں، کیونکہ وہ گھر گئے ہیں اپنے کام کی وجہ سے. اسی طرح اگر وہ باہر نکلیں اور اپنے کسی کام سے جا رہے ہیں تو بیچ میں مت روکیں، ہاں جب آپ کے لیے وہ نکلیں آپ سے ملنے کے لیے کوئی وقت ان کا ہو، اس وقت میں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اور اس پر عمل کیا سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور ان کے تو قصے عجیب و غریب ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ نوجوان تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 13-14 سال تھی، لڑکے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے، اور ان کی جو سگی خالہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. بلکہ انہوں نے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مرتبہ اپنی خالہ سے عرض کیا کہ خالہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کس طرح پڑھتے ہیں. تو حضرت میمونہ نے فرمایا کہ بھانجے تم ہمارے پاس کیسے رہو گے, چھوٹا سا تو ہمارا گھر ہے اور ہمارے پاس ایک ہی بستر ہے, اسی بستر کے اوپر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سوتے ہیں, تکیہ بھی ہمارے پاس ایک ہی ہے, تو تم کیسے سو گے؟ انہوں نے عرض کیا, لڑکے تھے, نو عمر تھے, تو کہا خالہ ایسا کر لوں گا کہ وہ جو تکیہ ہے اس کی چوڑائی میں میں سو جاؤں گا, لمبائی میں آپ سو جائیے گا, آپ دونوں میں سو جائیے گا, میں چوڑائی میں سو جاؤں گا. خیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور حضرت میمونہ اپنی خالہ کی اجازت سے اس گھر میں سوئے. اور انہوں نے پھر وہ سارا واقعہ نقل کیا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے, آپ جب اٹھے رات کے آخر شب میں تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, پھر آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کا اثر دور کیا, پھر آیتیں پڑھی, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھی, پھر عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر آپ چپکے سے اٹھے, آرام آرام سے جا کر وضو کیا. اب بڑا وضو بڑے احتیاط سے کیا, نہ تو پانی زیادہ خرچ کیا اور نہ جناب بہت کم, بہت ہر عضو آرام آرام سے آپ نے دھویا. پھر اس کے بعد آپ آئے اور آ کر آپ نے تہجد شروع کی. عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ میں بھی اٹھا, میں بھی گیا, میں نے بھی جا کر وضو کیا اور وضو کر کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا تاکہ آپ کے ساتھ میں بھی شریک ہو جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا کان پکڑا اور ادھر سے گھما کر دائیں طرف کر دیا, کیونکہ غلطی سے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے اور مقتدی جب کھڑا ہوتا ہے تو امام کے دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے اگر ایک مقتدی ہو, تو دائیں طرف ان کو کھڑا کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو لمبی تہجد پڑھی, عبداللہ ابن عباس اس کو دیکھتے رہے, اتنا قرب تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے گھر میں بھی رات گزاری ہے. لیکن جب یہ اپنے بڑے صحابہ سے ملنے جاتے تھے, ان سے علم حاصل کرنے جاتے تھے, دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے. عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے, عبداللہ ابن عباس کی عمر ابھی بتایا کہ 9 عمر تھے, 13-14 سال تو ان کی عمر تھی, تو انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. بلکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے ساتھی جو نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ اے ابن عباس تم کیا علم حاصل کر رہے ہو, اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ اور فلاں اور فلاں اور عشرہ مبشرہ, تو ان کے سامنے تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ ٹھیک ہے, ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن میں تو علم حاصل کروں گا. تو بعد میں فرماتے تھے کہ جب یہ صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور لوگ میرے پاس آنے لگے مسئلہ پوچھنے کے لیے, اس وقت میں میرے ساتھیوں کو خیال ہوا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی, ہمیں اپنے لڑکپن میں اور جوانی میں علم حاصل کرنا چاہیے تھا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور بڑے بڑے صحابہ کے گھر جاتے تھے ان سے حدیثیں سننے کے لیے, قرآن مجید کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے, لیکن گھر کے باہر جا کے بیٹھ جاتے تھے, بیٹھے رہتے تھے اور بعض اوقات تھک جاتے تھے تو چادر لے کر اپنا چادر نیچے رکھ کے تکیہ بنا کے لیٹ جاتے تھے. وہ صحابی باہر نکلتے تھے, دیکھتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس ہے, اور عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی, اہل بیت میں سے, صحابہ اہل بیت کا بہت احترام کرتے تھے, قرآن مجید میں اہل بیت کی بڑی تاکید آئی ہے. تو کہتے تھے کہ اے ابن عباس آپ یہاں کیسے؟ کہا مجھے آپ سے فلاں حدیث سننی ہے. کہا کہ آپ ہمیں بلا لیتے, آواز دے دیتے. کہا نہیں, مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اس کو باہر بلایا جائے, میں اس کو پسند نہیں کرتا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس تشریف لے گئے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس, اور حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اقرأهم عبی ابن کعب, کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بہترین قرآن پڑھنے والے عبی ابن کعب ہیں. تو جا کے اپنا بیٹھ گئے, بیٹھے رہے. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہیں تھی, وہ اپنے جب معمول کے مطابق باہر نکلے, دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس ہے. کہا آپ کیسے؟ کہا کہ بس آپ کے انتظار میں تھا اور مجھے فلاں حدیث آپ سے سننی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے ابن عباس آپ اطلاع کر دیتے تو میں آپ کو اندر بلا لیتا یا خود باہر آ جاتا. فرمایا کہ نہیں, قرآن مجید میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اور آپ نبی کے بعد عالم ہیں, صحابی ہیں, نبی کے قائم مقام ہیں, تو جو حکم نبی کا وہی حکم صحابہ کے کا بھی ہے, اور جو ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی وہی ادب ہے. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضرت ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے گھر میں, یعنی باہر پہنچے, وہاں بھی انہوں نے یہی کیا, گھر سے نہیں بلایا, باہر بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. اب وہ جناب لیٹ گئے, پھر اتنی دیر ہو گئی کہ لیٹ گئے, بیٹھا نہیں گیا ان سے, لیٹ گئے, اور سایہ تھا کچھ, اس سائے میں اپنے چادر وادر بچھا کے لیٹ گئے. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اہل بیت میں سے, تو آپ یہاں کیسے؟ کہا جی آپ سے حدیث سننی ہے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ بلا لیتے. کہا کہ نہیں, قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ مت پکارو باہر سے, صبر کرو یہاں تک کہ باہر نکل آئے. خیر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ جانے لگے تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کو سہارا دیا اور گھوڑے پر یا سواری پر سوار کرانے کے لیے ان کی مدد کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں, ہمیں اہل بیت کے اکرام کا حکم دیا گیا ہے, ہمیں اہل بیت کے اکرام کا حکم دیا گیا ہے. اہل بیت جو ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا احترام کرتے تھے, اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اہل بیت کا احترام, سبھی صحابہ ہیں لیکن اہل بیت کو زیادہ خصوصیت حاصل ہے. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اور اس کے بعد جو تابعین تبع تابعین اور بڑے بڑے علماء ہیں ان کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ بے وقت جا کر عالم کو, اپنے استاد کو, اپنے شیخ کو, اپنے مرشد کو اندر سے باہر نہیں بلاتے تھے, سمجھتے تھے کہ یہ نامناسب بات. اب دیکھیے ہمارے ہاں تو ان چیزوں کا کوئی خیال ہی نہیں رہا. تہذیب, شائستگی, ادب, ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا چیز کہہ رہے ہیں, اور دین تو اپنا قلندرانہ شان کا نام ہے. ارے بھائی قلندرانہ شان ٹھیک ہے آپ حضرات کی, وہ اپنی جگہ, مگر ساتھ ساتھ کچھ تہذیب بھی تو ہونی چاہیے, کچھ ادب بھی تو ہونا چاہیے, کچھ شائستگی بھی تو ہونی چاہیے. یہ دین نے ہمیں تہذیب, ادب, شائستگی سکھائی ہے, اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کسی بڑے آدمی کو گھر کے باہر سے نہ پکارا جائے نہ بلایا جائے, خاص طور پر جب آپ بے وقت گئے. اور پہلے بھی عرض کر چکے, اگر آپ پہلے سے طے کر کے گئے پھر تو آپ کو گھنٹی بجانی پڑے گی, بلانا ہوگا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی وقت طے نہیں کیا تو پھر کسی کو زبردستی گھر سے باہر بلانا اور اس سے اپنی بات کرنا تو یہ ایک نامناسب بات ہے, جو عام ساتھیوں کے ساتھ بھی مناسب نہیں ہے, اور اگر کوئی بڑا ہو تو اور زیادہ نامناسب ہے, اور اگر وہ بڑا صحابی ہو تو اور زیادہ نامناسب ہے, اور اگر وہ بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اور زیادہ نامناسب ہے. تو اس چوتھی اور پانچویں آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک جو لوگ آپ کو دیواروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں, اکثرهم لا يعقلون, ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے, ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم, اور اگر وہ لوگ صبر کریں یہاں تک کہ آپ ان کی طرف خود نکل کے جائیں, لکان خیر لهم, تو یہ ان کے لیے بہتر ہے, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ لکھتے ہیں سورج نکلنے میں کتنا وقت باقی ہے بھائی؟ چھ بج کے کتنے منٹ پہ نکل؟ گیارہ منٹ. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا تنبیہ، صحابہ اور تابعین نے اپنے علماء اور مشائخ کے ساتھ بھی اسی ادب کا استعمال کیا ہے. اور یہ تو علماء مشائخ آپ کے والد صاحب باہر نکل کے آؤ، والد صاحب کو کہ باہر نکل کے آؤ، چچا ہے، بڑا آدمی ہے، دادا ہے، نانا ہے، آپ جا کے اس کو کہ باہر آئیے، بالکل بے ادبی کی بات ہے. تو فرمایا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صحابہ اور تابعین نے اپنے علماء و مشائخ کے ساتھ بھی اسی ادب کا استعمال کیا ہے. صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز یا دروازے پر دستک دینے سے پرہیز کرتا اور دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا کہ جب وہ خود ہی باہر تشریف لائیں گے اس وقت ان سے دریافت کروں گا. وہ مجھے دیکھ کر فرماتے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ نے دروازے پر دستک دے کر کیوں نہ اطلاع کر دی؟ تو ابن عباس فرماتے کہ عالم اپنی قوم میں مثل نبی کے ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے نبی کی شان میں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے. اور خود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پر جا کر دستک نہیں دی، بلکہ اس کا انتظار کیا کہ وہ خود ہی جب باہر تشریف لائیں گے اس وقت ملاقات کروں گا. آگے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مسئلہ آیت مذکورہ میں حتی تخرج الیہم میں الیہم کی قید بڑھانے سے یہ ثابت ہوا کہ صبر اور انتظار اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ آپ لوگوں سے ملاقات اور گفتگو کے لیے باہر تشریف لائیں. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا باہر تشریف لانا کسی دوسری ضرورت سے ہو اس وقت بھی آپ سے اپنے مطلب کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کا انتظار کریں کہ جب آپ ان کی طرف متوجہ ہوں اس وقت بات کریں. اب اگلی جو آیت ہے اس میں ذرا تفصیل زیادہ ہے، اس لیے فی الحال اتنا ہی رکھ لیتے ہیں اور ترجمہ ان پانچ آیات کا میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول کے سامنے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول اور آپ کے سامنے زور سے بات مت کرو، کجہر بعضکم لبعض جیسا کہ تم میں سے بعض بعض سے زور سے بات کرتے ہیں. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کھل کر بات کرنا، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے خالص اردو میں ترجمہ کیا ہے تڑخ کر بات کرنا. یہ اردو کا ایک خاص لفظ ہے تڑخ کر بات کی، یعنی بہت زور سے جیسے بے ادبی کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بڑے تڑخ کر بات کر رہے ہو. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یہ کیا کہ آپ سے نہ بولو تڑخ کر جیسا کہ تڑختے ہو ایک دوسرے پر. انتحبط اعمالکم کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ کے سامنے نیچی رکھتے ہیں، اور حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا دبی آواز سے بات کرتے ہیں. یغضون اصواتهم دبی آواز سے بات کرتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقویٰ کے لیے خالص کر لیا ہے. امتحان یا امتحان، یہ اردو میں بھی بولتے ہیں امتحان امتحان، یہ وہی امتحان ہے. اور امتحان کا لفظ محنت سے نکلا ہے، اور محنت تکلیف کو کہتے ہیں. امتحان میں بڑی محنت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن امتحان میں آدمی کامیاب ہو جائے تو مقام اونچا ہو جاتا ہے، گریڈ بڑھ جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے. تو جو آدمی ان آداب کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے ان کے دل کو خالص کر لیا ہے. ان کے لیے لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو چار دیواری کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم، اور اگر یہ لوگ صبر کریں یہاں تک کہ آپ کی ان کی طرف نکل کے جائیں، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ، اور اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح دین کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، تبلیغ، یہ سب چیزوں کا حکم ہے، اسی طریقے سے نا قرآن مجید کے اندر یہ بات کس طریقے سے کرنی چاہیے، چلنا کس طریقے سے چاہیے، دوسرے سے ملاقات کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور دوسرے کے گھر میں جا کر اجازت کس طریقے سے لینی چاہیے، یہ ساری باتیں قرآن نے ہمیں سکھائی ہیں. اور تفصیل اس کی سورۃ النور میں بھی ہے. سورۃ النور میں یہ فرمایا گیا کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور اجازت کے بعد سلام بھی کرو وہاں جا کر. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس گھر میں مت داخل ہو جب تک اجازت نہ مل جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ اس وقت میں واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس آ جایا کرو، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہی تمہارے لیے زیادہ پسندیدہ بات. اب قرآن نے ہمیں یہ بات بھی سکھائی کہ اگر آپ نے پہلے سے کوئی وقت نہیں لیا اور آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، تو اگر آپ اجازت لیں اور وہ اجازت دے دے آپ اندر چلے جائیں، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی اس وقت مجھے عذر ہے، اس وقت میں نہیں مل سکتا اور مجھے کچھ مشکل ہے، بعد میں فلاں وقت میں تشریف لے آئیے گا یا میں فلاں وقت میں آ جاؤں گا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تم سے کہا جائے کہ چلے جاؤ تو چلے جایا کرو، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے. یہ سب باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے وہ تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ملنے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹیلے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جو صحابی تھے یہ پہنچ گئے اور جا کر سلام کیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، باہر جاؤ، دور جا کر کھڑے ہو کے پہلے اجازت لو، پھر اس کے بعد قریب آؤ. چنانچہ وہ گئے، دور کھڑے ہو گئے اور کہا جی میں السلام علیکم، میں اجازت لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آ جاؤ. ہر چیز آپ نے سکھائی ہے کہ دوسرے کی پرائیویسی، دوسرے کی خلوت کا خیال رکھنا چاہیے اور زبردستی کسی کے اوپر مسلط نہیں ہونا چاہیے. ہمارے مفتی رفیع صاحب مدظ اللہ اکثر وہ حدیث سناتے رہتے ہیں لوگوں کو، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ اکثر شعر پڑھا کرتے تھے، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کہیں شاخ چمن پہ بار نہ ہو، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کہیں شاخ چمن پہ بار نہ ہو، ساری عمر اسی احتیاط میں گزری کہ مجھ سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو تکلیف نہ ہو، بچوں کو تکلیف نہ ہو، رشتہ داروں کو تکلیف نہ ہو، ملازموں کو تکلیف نہ ہو، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ آشیاں کہیں شاخ چمن پہ بار نہ ہو. ہم جایا کرتے تھے اپنے شیخ کے پاس ملتان، ہمارے شیخ تحت حاجی محمد شریف صاحب قدس اللہ سرہ، تمام کچھ ساتھی جمع ہوتے تھے، تو حضرت فرمانے لگے کہ ہم جایا کرتے تھے خانقاہ تھانہ بھون حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تو فرمایا کہ تھامی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی اور وہاں بہت لوگ آتے تھے خانقاہ میں، لیکن فرمایا کہ اس خانقاہ میں حال یہ تھا کہ کسی کو دوسرے کے ساتھ کوئی زیادہ ربط و ضبط کی اجازت نہیں تھی. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بڑی پابندیاں تھیں، خانقاہ میں لوگ جمع ہوتے تھے لیکن حضرت کی طرف سے یہ پابندی تھی کہ یہاں اس کو سوشل ورک نہ بنایا جائے، آج کی اصطلاح میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جناب ایک دوسرے کے کمرے میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور دعوتیں ہو رہی ہیں، وہ خانقاہ میں آنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے پھر. تو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اس بات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ ان لوگوں کی آپس میں بہت زیادہ ملاقاتیں نہ ہو، سلام دعا تو ہو، ایک دوسرے کا حال بھی پوچھا جائے، ایک دوسرے کی خیر خبر رکھی جائے، لیکن بہت زیادہ ربط و ضبط. اور فرمایا حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہاں حال یہ تھا کہ کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی. اور پھر شعر پڑا، بہشت آجا کے آزارے نواشت کسے را با کسے کارے نواشت، جنت تو وہ ہے کہ جہاں کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو وہ جنت ہے. اب اگر ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی تو یہ جنت ہے، جنت کا مزہ آ رہا ہے. لیکن اگر ایک دوسرے کو دبا رکھا ہے کونی سے یس سے، تو ظاہر ہے کہ اس میں گناہ بھی ہو رہا ہے، اذیت بھی ہو رہی ہے. اور اسلام کے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی کے بھی خلاف، بہرحال ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق عطا کرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلو کبھی دعا کرنی چاہیے، کبھی بغیر دعا کا بھی اختتام ہو جائے. واللہ سبحانہ